بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. شمائل النبي صلى الله عليه وسلم للإمام أبو عيسى محمد بن عيسى الترمذي رحمه الله، شرح فضيلة الشيخ العلامة عبد الرزاق بن عبد المحسن العباد البدر حفظه الله. ورم بونجيه باب ما جاء في ذكر خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله تعالى كي بيار بيار صلى الله عليه وسلم كي خاتم يعني أنغوتي كذكر كبيان. وبيش درس من مروكي حديث نمبر 90 پر 90 پر لكن اس میں حديث نمبر 91 سے درس کا آغاز کرتے ہیں. امام ترمذی رحمه الله فرماتے ہیں حدثنا محمد بن يحيى محمد بن يحيى الذهلي ثقة ہے ان کی روایت کو صاحب کتب ستة إلا مسلم نے روایت کیا ہے سوائے مسلم نے اور یہ وہ امام بخاری کے استادوں میں سے ہے جو امام بخاری مسلم دونوں کے استاد ہیں شیخ ہیں اور امام مسلم سے وحشت ہو گئی مسلم کی ان سے وحشت ہو گئی ذرا دوری ہو گئی اور وجہ یہ ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ کی طرف ایک بات منسوب کی گئی خلق القرآن لفظ بخلق القرآن کہ قرآن جو ہے اللہ تعالیٰ کے کلام ہے لیکن لفظ جو ہے جو آپ زبان سے نکالتے وہ مخلوق ہے لفظ بالقرآن مخلوق قرآن مجید اللہ کے پاک کلام ہے جو ہماری زبان سے لفظ نکلتا ہے یہ جو ہم بول رہے ہیں یہ ہماری زبان سے نکلا ہے نا تو کیا مخلوق ہے کہ نہیں جو ہماری زبان سے نکلتا ہے وہ تو مخلوق ہے کیونکہ ہماری زبان نے بولا ہے اگرچہ سلف نے اس سے منع کیا ہے کیونکہ اس سے شبہ ہوتا ہے جہمیوں کی بات مخلوق کیوں معتزلہ کیونکہ اس وقت یعنی جو اثر رسوخ تھا وہ زیادہ تھا اور ان کا فتنہ عام تھا تو اس سے منع کر دیا یہاں تک محمد رحمہ رحم اللہ فرمایا من قال لفظ بالقرآن مخلوق فہو جہمی جو یہ کہتا وہ بھی جہمی ہے یعنی انہوں نے سد باب کے لیے یعنی کہا کہ اگر کوئی عالم بیان کے لیے تفصیل کے لیے کہتا ہے تو وہ بھی جہمی ہے نہیں بہرحال تو انہوں نے یہ فرمایا ہے تو مؤاخذہ کیا گیا امام بخاری رحمہ اللہ کا اس ایک لفظ پر اگرچہ انہوں نے براہ راست نہیں کہا ہے کسی سائل نے سوال کیا ہے یعنی فتنہ ہوتے ہیں اہل فتنہ آج بھی موجود ہیں جو علماء کا آپس میں لڑواتے ہیں آپس میں جو مشوق میں جو جھگڑے ہوتے ہیں نا یہ طلب علم کا کام ہوتا ہے یعنی حق آپس میں لڑوانا جو ہے فتنے بعض طلب علم ہوتے ہیں اسے اللہ ہم سب پر رحم فرمائے اور ان کے شر سے سب کو محفوظ فرمائے اور ہم علماء کو بھی اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے اور عزت اور شرف بخشے. تو کسی نے سوال کیا کہ امام صاحب جو لفظ ہمارے زبان سے نکلتا ہے کیا وہ مخلوق ہے یا نہیں مخلوق ہے تو انہوں نے بیان کر دیا کہ جو ہماری زبان سے نکلتا ہے سوال کے جواب میں نہ کہ اپنے عقیدہ کا اظہار کیا ہے سوال کے جواب میں بیان کیا ہے اس پر مؤاخذہ ہوا ہے بات عام ہو کہ امام بخاری فرماتے ہیں لفظ بالقرآن مخلوق اس کو عام کر دیا ہے. جب پتہ چلا امام محمد بن الذہلی رحمہ اللہ کو تو اسے امام بخاری کو اپنے مجلس میں آنے سے منع کر دیا آپ میرے مجلس میں نہیں آئیں گے منع کر دیا اور سب شاگردوں کہہ دیا جو امام بخاری مجلس میں جائے گا وہ میرے مجلس میں نہ آئے بات ختم ہو گئی. عقد ولا والبراء دیکھیں ایک چیز کے لیے واضح ہے حق اور باطل بھائی یہ کہہ دیا یہ بات تم سے ہوئی ہے بات ختم ہو گئی ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ شیخ ربیع بڑے سختی کرتے فلاں بڑی سختی کرتے فلاں بڑے منی جو سلف میں سے آپ دیکھ لیں اگر واللہ ان کے آپ حالات دیکھیں سیرت دیکھیں آپ عقل حیران ہو جائے کس طریقے سے امام بخاری یہ سب کون ہے محدث مجھے بتائیں امام المحدثین ہے رحمہ اللہ رحمۃ واسعہ. امام ذہلی کا نام کتنے لوگ جانتے ہیں جانتے ہیں شیخ کو لوگ بھول گئے ہیں اور شاگرد کو سب یاد کرتے ہیں پوری دنیا میں نام ہے لیکن فتنے بعض نے فتنہ کیا ہے لیکن کامیابی ہوئی کہ نہیں صبر کیا تقوی کا راستہ اختیار کیا اور علم مزید مضبوطی حاصل کی اور آگے بڑھتے رہے پیچھے نہیں رہے. ایک شیخ نے غلط فہمی ہوئی شیخ کو انہیں الگ کر دیا چھوڑ دیا لیکن امام بخاری رحمہ اللہ نے انصاف سے کام لیا. صحیح بخاری میں آپ کو ملے گا. حدثنا محمد بن یحیٰ, ان سے روایت امام بخاری نے کی ہے. امام مسلم کو جب پتہ چلا کہ ان کے شیخ نے منع کیا ہے تو انہیں پرواہ نہیں کی, پھر بھی گئے, کیونکہ امام بخاری الگ ہو گیا نا, ان کا اپنا بھی حلقہ تھا, کیونکہ ان کو بھی اپنے حلقات ہوتے تھے شاگرد, تو الگ ہو گئے. تو امام مسلم بھی امام بخاری کی شاگردوں میں سے ہیں, یہ بھی پتہ چلا آپ لوگوں کو. بلکہ ایک حدیث کے راوی کے تعلق سے علل میں امام مسلم کو بہت دقت پیش آئی, مشکل ہوئی, تو امام بخاری کے پاس گئے, انہوں نے علت بیان کی, فلان روی فلان علت ہے. تو فرماتے ہیں اگر آپ مجھے اجازت, میں آپ کے قدم بوسے کرنا چاہتا ہوں. آپ امام المحدثین ہیں اور اس فن میں آپ طبیب ہیں, سبحان اللہ. تو امام مسلم رحمہ اللہ نے پرواہ نہیں کی, جاتے بھی تھے. تو امام یحییٰ محمد بن یحییٰ الذہلی رحمہ اللہ نے سختی سے منع کیا. امام مسلم منع کرے کہ تم بھی مجلس میں نہیں آؤ گے. امام مسلم کو غصہ آیا, گئے اپنے گھر میں, جو بھی روایات تھی امام ذہلی کی وہ سب لے کر امام صاحب کے پاس لے کے استاد کے پاس رکھ کے چلے گئے, اور ان سے ایک حدیث بھی روایت نہیں کی. اس لیے ہم کہتے ہیں محمد بن یحییٰ الذہلی ثقہ اخرجہ اصحاب الکتب الستہ الا مسلم. مسلم شاگردوں میں سے ہے لیکن روایت نہیں کی ہے. قصہ کیا ہے؟ یہ قصہ ہے, قال حدثنا محمد بن عبد الله الانصاري, محمد بن عبد الله الانصاري ثقه اخرج اصحاب الكتب السته وهو من كبار شيوخ البخاري. محمد بن عبد الله الانصاري جو ہیں امام بخاری کے کبار شیوخ میں سے, جنہوں نے امام بخاری سے ثلاثیات روایت کی ہیں. سب سے عالی سند صحیح بخاری میں کون سی ہے؟ ثلاثی ہے, ثنائی نہیں ہے, یعنی ملے گا کہ تابعی پھر صحابی نہیں, ثلاثی ہے. اور جب ثلاثیات کے ہم ذکر کرتے تو ان میں محمد بن عبداللہ الانصاری جو امام بخاری کے جو شیخ ہیں, یہ آپ کو اس سند میں ملے گا. قال حدثنی ابی عبداللہ الانصاری, صدوق ہیں, کثیر الغلط ہیں, صدوق ہیں, کثرت سے غلطی بھی ہوتی ہے. روایت کو امام بخاری نے, ترمذی اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے. صدوق کثیر الغلط, آج میں بتاؤں گا ایک اور بھی جملے ہیں ان شاء اللہ اس میں وضاحت کریں گے آخر میں. قال حدثني ابي عن ثمامة عن انس بن مالك, انس بن مالك رضي الله عنه معروف صحابی ہیں اور ان سات صحابہ میں سے جن کثرت سے اللہ تعالیٰ کے پیار پہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہے. قال انس فرماتے ہیں, كان نقش خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد سطر ورسول سطر والله سطر. اس کو درست کر لو, واللہ ہونا چاہیے, فتحہ ہونا چاہیے, ضمہ ہونا چاہیے, اس میں کسرہ ہے, واللہ سطر. یہ سب پرنٹنگ مسٹیک ہوئی ہے. فرق کیا واللہ اور واللہ میں, کیا فرق ہے؟ واللہ قسم ہے, کسرہ کے ساتھ واللہ قسم ہے. یہاں پر قسم مراد نہیں ہے, یہاں پر عطف ہے. محمد سطر ورسول, رسول محمد پر مرفوع ہے, معطوف ہے, ورسول سطر واللہ سطر. اچھا کیا, کس میں؟ محمد, محمد الرسول, رسول اللہ. نہیں, محمد الرسول. اچھا وہ سات, اچھا اس لیے وہ بیان کیا جا رہا ہے کہ محمد الرسول اللہ یہ یوں لکھا ہوا تھا, لیکن سطر کی بات ہو رہی ہے. اگر ہم سطر کو الگ الگ پڑھیں تو ضمہ سے ہوگا, اگر ایک ساتھ محمد الرسول اللہ پھر مضاف مضاف کسرہ سے ہوگا, تو کسرہ سے ٹھیک ہے. جزاک اللہ خیر. جیسا فرماتے ہیں شیخ عبد الرزاق حفظہ اللہ, فیہ ان خاتم صلی اللہ علیہ وسلم کان مکون من ثلاث کلمات. اس حدیث میں ثبوت ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی جو انگوٹھی تھی ان میں جو لگی نے جس میں لکھا ہوا تھا محمد الرسول اللہ, تین کلمات لکھی ہوئی تھی, محمد رسول اور اللہ. وهذه الكلمات لم تكتب في سطر واحد, ایک سطر میں نہیں تھی, ایک جملے میں, ایک سطر میں نہیں تھی, بل في ثلاث اسطر, بلکہ تین سطروں میں, محمد سطر ورسول سطر والله سطر. وجاء ولعل ذلك والله تعالى اعلم لكون الخاتم لا يحتمل أن تكتب الكلمات الثلاث في سطر واحد. اتنی چھوٹا تھا جو نگینہ تھا یا جس پر یہ لکھا گیا تھا کہ اس میں تینوں ایک ساتھ نہیں آ سکتے تھے ایک سطر میں ایک لائن میں. اس لیے اب دیکھیں اگر تینوں ایک لائن میں ہوتے تو یوں چوڑا ہونا چاہیے تھا کم سے کم, چوڑائی زیادہ ہوتی نا. جب چوڑائی زیادہ نہیں اور انگوٹھی کو دیکھیں آپ, لبائی تو ہو سکتی ہے, چوڑائی نہیں, چوڑائی ممکن نہیں ہے. انگوٹھی آپ پہنتے لبائی کیونکہ انگلی لمبی ہے, لبائی تو ہو سکتی ہے, چوڑائی مشکل ہو جاتی ہے انگلی میں انگوٹھی کے لیے. تو اس لیے ایک سطر میں محمد, دوسرے میں رسول, تیسرے میں اللہ. میں کیوں پہلے دوسرے تیسرے کہا, اس کی دلیل بھی ہے, سنیں ذرا. ہمارا امیج کیا دکھایا جاتا ہے ہمیں, ابھی تک کیا جانتے ہیں, محمد نیچے رسول دینا اللہ اوپر. ابھی پتہ چلے گا یہ سب غلط ہے. سبحان اللہ, لوگوں نے حقیقت کو کیسے خلط ملط کر دیا, الٹا کر دیا حقیقت کو. بلکہ آپ دیکھتے دوائش کے جھنڈے میں کیا ہوتا ہے, الٹے چلتے ہیں نا. اگر اصحاب علم اگر اس کتاب کو پڑھ لیتے یا صحیح احادیث کے ان کو علم ہوتا تو اس کو درست کر لیتے نا کم سے کم. تو منہج کی خرابی دیکھ, کلمے تک لکھنے تک بھی منہج کی خرابی ہے. لا الہ الا اللہ سیدھا لکھا ہوا ہے نا, محمد رسول اللہ سے ساتھ لکھ دیتے. جیسے کہ سعودی عرب جھنڈے میں کیا لکھا ہے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, ایک ساتھ لکھا ہوا ہے. وہ نقش نہیں جانتے تھے کہ نقش بھی تھا, کیا وہ یہ طریقہ اپنا نہیں سکتے تھے. سبحان اللہ. اچھا دیکھیں شیخ صفوان, وظاہر الحدیث ان السطر الاول من الاعلى, حدیث کے ظاہر سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ پہلے سطر اوپر سے محمد, والثانی رسول, الثالث اللہ. وكان هذا نقشه ولم يكن عليه شيء اخر, یہ نقش اور کوئی چیز نہیں تھی آپ وسلم کی خاتم کی انگوٹھی کی. فٹ نوٹ میں دیکھیں ذرا, فٹ نوٹ میں دیکھیں نمبر تین کہتے ہیں, قال حافظ في الفتح, حافظ بن حجر رحمہ اللہ فتح الباری میں فرماتے ہیں, واما قول بعض الشيوخ ان كتاباته كانت من اسفل الى فوق. بعض شيوخ بعض لوگوں کا کہنا کہ جو کلمہ لکھا تھا محمد رسول اللہ جو لکھا تھا, یہ جو جملہ ہے یہ نیچے سے اوپر کی طرف تھا, یعنی ان الجلال فی اعلی الاسطر, یعنی اللہ تعالیٰ کا لفظ جلال جو نام جو پہلے تھا تینوں میں سے, فی اعلی الاسطر الثلاثہ, ومحمد فی اسفلها, فلم ار التصریح بذلك فی شیء من الاحادیث. انڈر لائن کریں ذرا, حافظ حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں, فلم ار التصریح بذلك في شيء من الاحاديث, كسي حديث مثل تصريح مجنهم لي من نيدكي, بل روايه الاسماعيلي يخالف ظاهرها ذلك. باقي اسماعيلي کی روایت جو ہے يخالف ظاهرها ذلك, اس کے جو ظاہر روایت اسماعیلی کی اس کی مخالفت. اسماعیلی کی روایت کیا ہے, فانه قال فيها, اس میں دیکھ لیں سن لیں, محمد سطر, والسطر الثاني رسول, والسطر الثالث الله. پہلے سطر محمد, دوسرے سطر رسول, تیسرے سطر اللہ. واضح ہے. تو اسماعیلی کی روایت سے کیا ثابت ہوا کہ ترتیب یہی ہے, محمد الرسول اللہ. اور بعض لوگوں نے کہا اس میں بے ادبی ہوتی ہے کہ اللہ کا نام نیچے ہوتا ہے, محمد کا نام اوپر ہوتا ہے, تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی الٹی ترتیب کر دی ہے. اللہ رسول محمد پڑھے گا کیسے پڑھے گا؟ اچھا جب ہم پڑھتے ہیں اوپر سے نیچے, نیچے کو اوپر سے کوئی پڑھتے کیسے پڑھتے ہیں؟ میں آپ کو ایک عبارت لکھ کے دیتا ہوں, وہ کس بچے سے کہیں اس کے پڑھیں آپ. آپ جب سیدھا لائن میں لکھتے ہیں تو سیدھا پڑھے جائے گا, جب آپ کو جگہ نہیں ہوتی سیدھے لکھنے کے لیے کم پڑھ جائے پھر آپ نیچے سطر میں لکھتے ہیں, یا آپ اگر اوپر سے نیچے کی طرف لکھنا چاہیں ایک ہی جملے کو تو اوپر سے نیچے پڑھیں گے نیچے سے اوپر پڑھیں گے؟ اگر نیچے سے اوپر پڑھنا ہے اسے تنبیہ کرنی چاہیے کہ نہیں, بھائی تم نے پڑھا تو الٹا ذرا پڑھیں, کہیں پھر تنبیہ موجود ہے الٹا پڑھنے کی؟ نہیں. تو لکھا کیسے گیا تھا, معنی ہے سیدھا لکھا گیا. سیدھا کیسے لکھا جاتا ہے؟ صحیح ترتیب. صحیح ترتیب کیا ہے؟ پہلے سطر محمد, دوسری رسول, تیسری اللہ سبحانہ وتعالی. بے ادبی ہے؟ نہیں بے ادبی ہے, کس نے کہا بے ادبی ہے؟ لیکن کم فہم کم عقل جاہل لوگوں نے اسے بے ادبی دیکھ سمجھ کر الٹا لکھنا شروع کر دیا, اور اس سے بڑھ کر جاہلوں نے اسے قبول بھی کیا ہے اور اسے پرنٹ بھی کر کے اور اپنا جھنڈا بھی بنا دیا ہے. اگلی حدیث, حدیث نمبر 92, امام ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں, حدثنا نصر بن علی الجہضمی, نصر بن علی الجہضمی ثقہ ہے, ان کی روایت کو اصحاب کتب الستہ نے روایت کیا ہے, ابو عمر ان کی کنیت ہے. قال حدثنا نوح بن قیس, نوح بن قیس صدوق ہیں, ان کی روایت کو امام مسلم نے اصحاب السنن نے روایت کیا، یعنی سب نے سوائے امام بخاری کے، اصحاب الستہ میں سے خمسہ نے روایت کیا امام بخاری کے علاوہ. عن خالد بن قیس عن قتادة قتادة بن دعامة السدوسی ثقہ، ان کی روایت کو اصحاب الستہ نے روایت کیا ہے. عن انس بن مالک، اور انس بن مالک رضی اللہ عنہ کا ذکر ہو چکا ہے، ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم كتب الى كسرى وقيصر والنجاشي فقيل له انهم لا يقبلون كتاب الا بخاتم. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے خط لکھا، خط لکھے کسرا کی طرف، قیصر اور نجاشی کی طرف. فقیل له، تو کہا گیا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے، انهم لا يقبلون كتاب الا بخاتم، یہ جو بادشاہ ہیں جن کو آپ نے خط لکھے ہیں، یہ نہیں کوئی خط قبول کرتے مگر بغیر ختم کے، یعنی سٹیم کے بغیر یہ خط دیکھتے پڑھتے بھی نہیں ہیں. سٹیم سے کیا مراد ہوتی ہے؟ اتھنٹیسٹی ہوتی ہے، کہ پتہ ہے کہ فلان کی طرف سے ہے. فصاغ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم حلقته فضۃ، تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انگوٹھی بنائی جس کا حلقہ جو ہے، رنگ جو ہے، وہ چاندی سے. ونقش فیہ، وہ نقش اس میں کیا گیا، محمد الرسول اللہ، محمد رسول اللہ. قوله شیخ عبد المحسن حفظ اللہ فرماتے ہیں، شیخ عبد الرزاق فرماتے ہیں، قول فصاغ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتما، ای امر ان يصاغ له خاتم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیا کہ انگوٹھی بنائی جائے، انگوٹھی بنائی گئی. حلقته فضه ای متخذ من فضه، چاندی کی. ونقش فی محمد رسول اللہ، اور نقش جو تھا محمد رسول اللہ تھا. كتب في ثلاث اسطر، تین سطر میں لکھی گئی. كما جاء مصرح به في روایت متقدمه، جیسا کہ پچھلی روایت میں صراحت بیان کیا گیا ہے. اس روایت میں دیکھیں سطر کا لفظ نہیں ہے، محمد رسول اللہ لکھا ہے. دوسری حدیث میں کیا، اس سے پہلے حدیث میں کیا تھا، سطر کا ذکر تھا. اسماعیلی کی روایت میں جو ترمذی میں نہیں، اسماعیلی کی روایت میں کیا ہے، پہلی دوسری تیسری سطر کا تفصیل بھی ہے. تو روایت کو جمع کرنے کا کیا فائدہ ملتا ہے، زیادۃ فی العلم. اس لیے سلف کیا کرتے تھے محدثین، ایک حدیث اگر وہی حدیث ہوتی اس کے لیے سفر کر، دو دو مہینے سفر کرتے. کیوں؟ اس علم کو حاصل کرنے کے، اور سند عالی حاصل کرنے کے لیے. یا تو اس روایت میں کوئی ایکسٹرا لفظ ہوگا جو علم اضافہ ہوگا، یا پھر راوی جو ہے وہ اور اوپر کی طرف ہوگا، تاکہ یہ جو حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث جو ہے اس کی شان اور بلند ہو جائے، مرتبہ اور بلند ہو جائے. اگلی حدیث ہے نمبر 9393. امام ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، حدثنا اسحاق بن منصور، اسحاق بن منصور الکوسج ثقہ ہے، ان کی روایت کو صحابہ کتب سته الا ابو داؤد نے روایت کیا ہے، چھ میں سے ابو داؤد نے نہیں کہ باقی سب نے کیا ہے. اچھا، شیخ عبد الرسول بن بدر حفظہ اللہ فرماتے ہیں، اسحاق بن منصور دو ہیں، ایک ہے اسحاق بن منصور الکوسج، اور دوسرا ہے اسحاق بن منصور السلولی جو ہے. اچھا، جو اصحاب کتب سته میں سے جو شیخ ہے امام بخاری کا، اور ان کا جو براہ راست بیان کرتا ہے اسحاق بن منصور، یہ کوسج ہے، ہمیشہ یاد رکھیں. جو ان کے شیخ کا شیخ ہے وہ سلولی ہے. بعض کو آتا ہے اسحاق بن منصور، آگے کوسج سلولی کون پتہ نہیں ہے، تو کیسے پتہ چلتا ہے کہ براہ راست شیخ ہے اس صاحب کتاب کے، اس کا شیخ کا شیخ ہے. اگر شیخ ہے تو پھر یہ کوسج ہے، ثقہ ہے، ان کے بعد صحابہ کتب سته الا ابو داؤد نے روایت کیا ہے. اگر ان کے بعد والا ہے شیخ، و شیخ ان کے بعد والا ہوگا نا، یہ کون ہے، السلولی ہے اور صدوق ہے، ان کی روایت کو صحابہ کتب سته نے روایت کیا ہے. قال حدثنا سعید بن عامر ثقہ، ان کی روایت کو صحابہ کتب سته نے روایت کیا ہے. والحجاج بن منہال، حجاج بن منہال بھی ثقہ، ان کی روایت کو صحابہ کتب سته نے روایت کیا ہے. اچھا، وہاں سے کیا مراد ہے، سعید بن عامر والحجاج بن منہال سے کیا مراد ہے، دونوں ایک طبقے کے ہیں، یعنی یہ شیخ کا ذکر نہیں ہوا بلکہ دونوں کا ایک ساتھ ذکر ہوا، یعنی میں نے اس سے بھی سنا ایک ہی طبقے کے ہیں. اگر کہتے ہیں حدثنا الحجاج، اس مطلب یہ اوپر والی سند، اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے کہ سند جو ہے عالی رہتی ہے نا. اگر بیچ میں حدثنا ہوتا اور الحجاج سے بھی روایت کرتا تو اس میں ایک سند میں ایک راوی زیادہ ہو جاتا، جب راوی زیادہ ہو تو سند نازل ہوتی، کم ہوتی ہے. تو جب ایک راوی کم ہو جاتا ہے تو سند عالی ہو جاتی ہے. تو اس میں بعض طالب جلدی میں گن لیتے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ یہ بھی شیخ میں سے لیتا ہے. تو حرف سے بھی پتہ چلتا ہے. دیکھیں والحجاج بن منہال ثقہ ہیں کہ کتب سے روایت کیا ہے. ان حمام حمام بن یحییٰ ثقہ ہیں ربما وہیما ان کی روایت کو سعود القدسی نے روایت کیا ہے. اچھا شیخ عبد المحسن حفظہ اللہ نے جب حکم لگایا حمام بن یحییٰ پر, کیونکہ دو قسم کے جملے موجود ہیں, ایک جملہ ثقہ اخرج اصحاب کتب الستہ, دوسرا ہے جملہ ثقہ ربما وہیما اخرج اصحاب کتب الستہ. تو وہیما کا ذکر بعض جگہوں پہ نہیں ہے. اچھا یہ جملہ جو ہوتا ہے اس پہ ذرا رکتے ہیں تھوڑی دیر. ثقہ ربما وہیما, ایک اور جملہ ہے ثقہ ربما اخطأ, تیسرا ثقہ ربما اغربا, یہ ملتے جلتے الفاظ ہیں تین. ہے تو ثقہ لیکن وہم بھی ہو جاتا ہے, یا خطا ہوتی ہے ثقہ سے, یا اغربا غریب الفاظ بیان بعض اوقات کرتا ہے, یا دوسری روایت سے منفرد ہو جاتا ہے بعض الفاظوں میں. اس سے کیا مراد ہے جب یہ جملہ کہا جاتا ہے ثقہ, اور ثقہ کے ساتھ جب یہ وصف ساتھ شامل کیا جاتا ہے, یعنی ثقہ تو یعنی ثقاہت تھوڑی سی کم ہے اس کے مقابلے میں. وہ ثقہ جس کے ساتھ یہ لفظ جڑا ہوا نہیں ہے, اگر یہ اس کی مخالفت کرتا کس کے لفظ مقدم کیا جائے گا؟ وہ ثقہ جس کے ساتھ یہ لفظ نہیں جڑا ہوا. تو محدثین نے ایک لفظ کو ہی پکڑ لیا ہے, روایت شاذ ہو جائے گی. جس اگر کوئی اور راوی ایک دوسری روایت جو اس سے ٹکراتی ہے, جس روایت میں ایسا کوئی راوی جس کے بارے میں کہا ثقہ ربما وہم یا ربما اخطأ, اور اس روایت میں ثقہ ہے لیکن اس ساتھ یہ وصف نہیں ہے, وہ مطلقاً ثقہ ہے ہمیں تو بیان کیا گیا ہے, تو ثقاً تاماً اس کی ثقاہت ہے. اور اگر ٹکرا جاتی ہے حدیث دونوں سے تو کس کو مقدم کیا جائے گا؟ ثقہ جو مطلق یا تام ثقہ جسے کہا گیا ہے اس وصف کے بغیر, وہ روایت محفوظ ہوگی, روایت جو ہے دوسری شاد ہو جائے گی. دوسرے لفظ میں جیسے کہ صدوق ہم کہتے ہیں نا, اچھا صدوق اس سے بڑھ کر یہ ثقہ ربما وہیم, اگر ہم اس ترتیب سے جائیں ثقہ پھر ثقہ ربما وہیم پھر صدوق. اچھا ثقہ کی روایت حسن نہیں ہوتی, صحیح ہوتی ہے, صدوق کی روایت حسن ہو جاتی ہے, یہ فرق ہے ثقہ ربما وہیم اور صدوق میں. تو تین درجے ہو گئے, اب ثقہ ہے تو روایت صحیح ہے, ثقہ ربما وہیم صحیح ہے, صدوق حسن اسے کم درجہ ہے. وہ بھی اسی جملے میں ربما اخطأ ربما وہم اغرب بھی سب ایک ساتھ جملے ایک جیسے ہیں. وہ الگ ہے, وہ اس راوی جسے وہ خطا کرتا ہے ربما نہیں ہے, یخطئ فی حدیث فلان, یہ تو اس کی حدیث ضعیف ہو جائے گی. نہیں یہاں پہ ربما اخطأ ربما وہم ممکن ہے کہ ایسا ہو. دیکھا گیا کہ بعض کم چیزوں میں فرق جو ثقہ تام ہے اور اس کی ثقاہت میں تھوڑی سی کمی ہے. یار ہم بشر کی بات کریں, ہم کمپیوٹر روبوٹس کی بات نہیں کر رہے. آپ اگر موبائل فون میں کلک کریں اور کوئی اپلیکیشن کھولیں تو دونوں تینوں میں ایک جیسے کھلے گی نا. جس کی بیٹری ویک ہوگی اس میں تھوڑا مسئلہ ہو سکتا ہے, یا جس کی میموری فل ہوگی اس میں مسئلہ تھوڑا سا ہو سکتا ہے, لیکن سب برابر تو برابر آئے گا. ہم بشر کی بات کر رہے ہیں, تھوڑا سا اس میں فرق ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. اب انہوں نے اس تھوڑے فرق کو بھی محدثین نے پکڑا ہے, سبحان اللہ. اس علم کے شرف دیکھیں آپ. اچھا ایک اور جملہ ہے اس سے بڑھ کر, فقہ وليس بحجة, اس کا کیا مطلب ہے؟ حدیث کی روایت بحجة فقہ پھر کیوں ہے؟ امام عثمان بن ابی شیبہ جو ہے یہ ان کا ایک انداز بیان ہے, بعض اوقات کہتے ہیں فلان ثقہ ولیس بحجہ, تو اس سے مراد دینداری میں تو ثقہ ہیں, یعنی عدل کے برابر ثقہ کہہ دیا. ورنہ ثقہ کیا ہوتا ہے؟ عدل تام الضبط کو ثقہ کہتے ہیں, یا عرف عام محدثین کو یہی صحیح ہے. لیکن بعض محدثین اپنے اپنے الفاظ بیان کرتے ہیں, جیسے امام ترمذی کہتے ہیں حسن غریب, حسن صحیح, یہ انفراد امام ترمذی رحمہ اللہ کو, اس میں علماء نے کتابیں لکھی ہیں محدثین کی اصطلاحات پر. اچھا ثقہ ولیس بحجہ سے کیا مراد ہے؟ دین کے اعتبار سے دینداری میں تو ثقہ ہے, عدل تو ہے, لیکن حافظہ کمزور ہے. اس لیے فقہ, ولیکن فقہ ولیس بحجہ, حدیث قبول نہیں کی جائے گی لیکن فقہ وہ ہے. یہ امام عثمان بن ابی شیبہ رحمہ اللہ کی تہذیب التہذیب میں عثمان بن ابی شیبہ کہتے ہیں احمد بن عبد اللہ بن یونس کے بارے میں کہتے ہیں کان ثقہ ولیس بحجہ, اگلی اچھا ہم سند پہ رک گئے تھے. پھر سے حدیث نمبر 93. امام ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں حدثنا اسحاق بن منصور قال حدثنا سعید بن عامر والحجاج بن منہال عن حمام, اور حمام پر ہم رکے تھے, حمام بن یحیٰ ثقہ ربما وہما, اخرج اصحاب کتب الستہ. عن ابن جریج, جریج کون؟ ابن جریج عبداللہ بن عبد العزیز بن ابی ابن جریج المکی, عبد الله بن عبد العزيز ابن جريج المكي ثقه ان روايت كو حافظ كتب سته روايت كيا هي. عن الزهري محمد بن شهاب الزهري ثقه ان روايت كو صاحب كتب سته روايت كيا هي. عن انس, سيدنا انس روايت کرتے ہیں ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا دخل الخلاء نزع خاتمه. اللہ تعالی کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت الخلاء میں داخل ہوتے تو اپنے انگوٹھی کو اتار دیتے. کیوں اتارتے؟ کیونکہ اس میں اللہ کا نام لکھا ہوا تھا, اور اللہ تعالیٰ کا نام, اللہ تعالیٰ کا ذکر بیت الخلاء میں نہیں کیا جاتا. شیخ عبد الرزاق حضرت اللہ فرماتے ہیں فیہ بیان انہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اراد دخول الخلاء لقضاء حاجته ينزع الخاتم. جب اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بیت الخلاء میں داخل ہونے کا ارادہ کرتے تو اپنے انگوٹھے کو اتار دیتے. فیکون فی یدہ صلی اللہ علیہ وسلم, تو ہاتھ میں نہیں ہوتے وقت قضاء الحاجہ, قضاء حاجت کے وقت. تنزیہا لما فیہ ذکر اللہ من عن مواطن الخبث, اللہ تعالیٰ کی تنزیہ اس یعنی خبث کی جگہ کو, گندگی کی جگہ سے اللہ تعالیٰ کو پاک اور تنزیہ کرنا اس سے مقصود ہے. اس باب کی آخری حدیث, حدیث نمبر 94, امام ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں حدثنا اسحاق بن منصور, کون ہے؟ الکوسج, ثقہ ان کی روایت کو صحیح کتب الستہ الا ابو داؤد نے روایت کیا. قال حدثنا عبداللہ بن نمیر, عبداللہ بن نمیر ثقہ ان کی روایت کو صحیح کتب الستہ نے روایت کیا ہے. قال حدثنا عبید اللہ بن عمر, عبداللہ بن عمر بھی ثقہ ان کی روایت کو صحیح کتب الستہ نے روایت کیا ہے. عن نافع, نافع مولى ابن عمر ثقہ ان کی روایت کو صحابہ کتب الستہ نے روایت کیا ہے. عن ابن عمر, عبداللہ ابن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ, یہ چار عبادل میں سے ایک عبداللہ ہیں, اور ان سات صحابہ میں سے کثرت سے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روایت کی ہے, ان کی روایت کو بھی صحابہ کتب الستہ نے روایت کیا ہے. قال اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم من ورق فكان في يده. الله تعالى کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے انگوٹھی پہنی. ورق کہتے ہیں چاندی کو, فضہ بھی لفظ ہے, ورق بھی لفظ ہے, دو الگ الگ چیزیں نہیں ہیں. یہ ورق نہیں ہے, ورق ہے. زیر زبر فرق سے معنی بھی تب بدل گیا, ورق ورق ہوتا ہے اور ورق چاندی ہوتی ہے. فکان فی یدہ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں تھی یہ انگوٹھی, ہاتھ میں تھی. ثم کان فی یدہ ابی بکر, پھر سے بکر کے ہاتھ میں تھی انگوٹھی. وید عمر, پھر سیدنا عمر کے ہاتھ میں. ثم کان فی یدہ عثمان, پھر سیدنا عثمان کے ہاتھ میں انگوٹھی تھی. حتی وقع فی بئر اریس, یہاں تک کہ اریس کے کنویں میں یہ انگوٹھی گر گئی. نقشہ محمد الرسول اللہ, اس انگوٹھی کا نقش جو تھا محمد الرسول اللہ تھا. وہ یہ روایت جو ہے متفق علیہ حدیث ہے, سب بخاری مسلم میں بھی یہ روایت موجود ہے. شيخ عبد الرزاق فضل الله فرماته بئر أريس بئر بحديقة قريبة من مسجد قباء. بئر أريس جو كومج بئر كتا كومج أريس اس كومج کا نام ہے. یہ وہ کوہ ہے جو ایک باغ میں تھا جو مسجد قباء کے قریب تھا. وكان عثمان رضي الله عنه على البئر واتخذ يحرر واخذ يحرك الخاتم في يده فسقط منه في البئر. شيخ صاحب فرماتے ہیں بعض علماء نے کہا ہے کہ انگوٹھی جو ہے وہ اس کوہ میں گرے کیسے گری ہے. اب اس حدیث میں صحیح بخاری کی روایت متفق علیہ حدیث میں بخاری مسلم کی روایت میں یہ تو طریقہ نہیں کیسے گرا ہے, کوئی لفظ ہے قصہ کہانی کیسے گرا ہے نہیں. یہاں تک سر عبداللہ بن عمر نے فرمایا ہے کہ انگوٹھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں تھی, پھر سیدنا ابوبکر, پھر سیدنا عمر اور پھر سیدنا عثمان کے ہاتھ میں, پھر سیدنا عثمان سے گر گئی بئر اریس میں یعنی اس کے کنویں میں, اور یہ انگوٹھی جو ہے وہ ضائع ہو گئی. اچھا نقش محمد رسول اللہ اس پر تو پتہ ہے. اب شیخ عبد الرزاق فضل فرماتے ہیں سیدنا عثمان کنویں پر بیٹھے ہوئے تھے اور انگوٹھی کو ہلا رہے تھے, ہلاتے رہتے انگوٹھی ہاتھ سے نکلی اور گر گئی. فاختلف عثمان رضی اللہ عنہ مع اصحابہ ثلاثۃ ایام ینزحون البئر. تو تین دن لگا دیے سر عثمان نے اور صحابہ نے اس کنویں کو تلاش کنویں کو یعنی اندر جا کے تلاش کر رہے ہیں انگوٹھی نکالنے کے لیے. فلم یجدوہ, انگوٹھی نہ ملی. سبحان اللہ, اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ شیخ صاحب فرماتے ہیں والقول بوجود خاتم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی هذا الزمن المتأخر دعوة تفتقر الى برهان. یہ کہنا کہ یہ انگوٹھی آج بھی موجود ہے یہ دعویٰ ہے صرف جس کی یہ دلیل کا ہونا لازمی ہے, برہان کا ہونا لازمی ہے. صحیح بخاری مسلم کی حدیث میں ہے کہ وہ گر گئی ہے اس کنویں میں اور ملی نہیں ہے. یہ کہتے موجود ہے, وہ دکھاتے بھی ہیں, تو اسے کیا مراد ہے؟ وہی ہے, اصلی ہے یا نقلی ہے؟ اب ان کی بات کو مانیں یا ہم حدیث کو مانیں؟ ہمارے پاس سند ہے, متفق علیہ روایت آ گئی ہے, اس کو چھوڑ کر ان لوگوں کی بات کو مان لیں, اور پھر اس سے بدعقیدگی بھی جڑی جاتی ہے, اس سے برکت حاصل کی جاتی ہے, بوسے دیے جاتے ہیں اور اس کے لیے پتہ نہیں کیا کچھ نہیں کیا جاتا. لوگوں نے یہاں تک اس کا الٹا بھی میں نے بتایا اس جھنڈا بنا دیا ہے. سبحان اللہ. الغرض, اور پھر اس سے لوگ پیسہ کماتے ہیں نعوذ باللہ, جو یہاں تک بھی پہنچے ہیں, بزنس بنایا ہوا ہے. ہاں, جو ہم نے پہلے بیان کیا کہ ایک زیادہ انگوٹھی تھی, اگر کوئی اور بھی انگوٹھی ہے, چلو کیونکہ کہیں گے نا, آپ نے خود کہا درس میں کہ ایک سے زیادہ انگوٹھی تھی, چلو یہ تو کنویں میں گر گئی تو باقی تو موجود ہیں, وہ ہو سکتی ہے. ہم کیا کہتے ہیں؟ قرآن بحران کو تم صادقین, سنت سے دیکھو کہ وہی ہے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جو وحی جو دین ہے ہم قبول نہیں کرتے جب تک کہ سند نہ ہو, سند بھی صحیح ہونی چاہیے شرط شرطوں کے ساتھ, پھر ہم قبول کرتے ہیں دین ہمارا. اگر انگوٹھی یہی جو تم کہتے ہو تو تمہیں سند اس زمانے سے لے کے اس وقت تک متصل سند ہونا چاہیے, اور ان پانچ شرطیں جو صحیح حدیث کی ہیں اس سند سے ہمیں ملتی ہے تب ہم مانیں گے, ورنہ قبول نہیں کریں گے. کیونکہ وحی جو اصل مقصد ہے ہماری زندگی کا, جو نور ہے جس کی روشنی میں ہم زندہ ہیں اور اس دنیا میں ہم عمل کر رہے ہیں, اپنے رب کا قرب حاصل کر رہے ہیں, عبادات کر رہے ہیں, وحی کے ذریعے کر رہے ہیں, وحی قرآن اور سنت کی شکل میں آج موجود ہے. تو ہم عمل نہیں کرتے بغیر دلیل کے, وہ آپ کہتے ہیں ہم کوئی بال لے کے آتا ہے, کوئی انگوٹھی لے کے آتا ہے, کوئی اور چیز, کوئی کپڑے لے کے آتے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے ہیں, تو سند کہاں ہے؟ سند دکھائے نا. اگر سند صحیح ہے ہم قبول کریں گے, منعن سے تسلیم کریں گے, کیوں نہیں کریں گے ہم؟ جب سند ہی نہیں, بغیر سند کے ہم کیسے مانیں؟ جب وحی ماننے کے لیے تیار نہیں, اور سلف میں نے کہا ایک ایک لفظ کو پکڑا ہے جس میں نے بیان کیا اور آگے بھی دیکھیں گے آپ کہ ایک ایک لفظ کو بھی دیکھا ہے, یہاں تک بھی فلان سے اگر روایت کرتے تو ضعیف, اور وہی شخص ثقہ ہے اس کے علاوہ کسی اور سے کرتے تو صحیح ہے, ایک شخص تک بھی پہنچے ہیں, اور آپ کہتے ہیں کہ ہم بغیر کسی دلیل کے مان لیں. سبحان اللہ, یہ منہج سلف میں سے نہیں ہے. ومثل هذا لا يقبل الا بأدلة ثابتة وبرهين واضحة. ویسی بات بغیر ثابت دلائل اور بغیر واضح براہین کے ماننا ممکن نہیں ہے, قبول نہیں کیا جا سکتا. اچھا, ایک اور بات بھی اگلے چیپٹر میں آئے گی, اس کا تعلق بھی آپ وسلم کے انگوٹھی سے ہی ہے کہ کس ہاتھ میں پہنتے تھے, اور مزید تفصیل ہے. لیکن اس میں ایک بات ہے کہ انگوٹھی جو گری ہے وہ سیدنا عثمان کے جو بیت الماء کے ذمہ دار تھے ان سے گری ہے. اس کی تطبیق اگر درس میں بیان کروں گا کیسے تطبیق کی جائے گی, لیکن بعض لوگ سمجھتے تفاد ہے اس لیے یہ شک و شبہ کی بات آ گئی ہے. روایت میں طریقہ بیان نہیں کیا گیا ہے اور علماء نے اجتہاد کیا کہ گری تو کیسے گری ہے. جس نے کہا سید عثمان سے گری ہے, اس روایت میں سید عثمان کا ذکر کسی اور کا نہیں ہے. دوسری میں اس شخص کا نام ہے معقیب, صحابی ہیں رضی اللہ عنہ, ان سے گری ہے. معقیب سے گری ہے, سید عثمان سے گری ہے, گری تو ہے, بات تو یہ ہے. اب پہلی بات ہے, اب کس سے گری اس کی تفصیل کیونکہ روایت میں نہیں ہے, تو علماء نے اجتہاد کر کے بتایا ہے کہ صرف عبداللہ بن عمر کو خبر ملی تھی وہ گری تھی, خود موجود تھے, دیکھا بھی تھا, اب گر چکی تھی. اب کس سے گری, اب کہنے والا کیا کہ سید عثمان سے گری کہ نہیں؟ اگر سید العقیب سے بھی اگر گری رضی اللہ عنہ سے تو تھی کس کے پاس, دیا کس نے؟ سید عثمان نے دیا. تو ایک روایت میں ہے یعنی شیخ عبد المحسن شیخ عبد الرزاق فرماتے ہیں کہ سید عثمان عقیب کو دے رہے تھے ختم کرنے کے لیے, اسٹیمپ لگانے کے لیے, اور کنویں پہ بیٹھے تھے, وہاں پہ گر گئی ہے. تو کوئی فرق ہے اس میں؟ میں نے اس لیے بیان کیا, اگلے درس میں مزید وضاحت کروں گا میں, کہ کوئی تواد نہیں ہے. سید عثمان خود ہلا رہے تھے, گری ہے اور دے یا دیتے ہوئے گری ہے, اس میں تو فرق ہے. خود ہلاتے ہوئے یہ علماء کا قول ہے, حدیث کا لفظ نہیں ہے, جیسے کسی صحابی کا قول نہیں ہے. تو علماء نے فرمایا کہ بیٹھے ہوئے تھے اکیلے اور ہو سکتا ہے اس طرح کی. جب دوسری روایت ملی ہے اب انہوں نے کہا کہ یہ ہلانے کی بات نہیں ہے بلکہ دیتے ہوئے گری ہے. جب زیادہ علم آئے دوسری روایت سے تو علماء کا قول بھی اس تبدیل ہوا کہ نہ ہوا. تو علماء علم کی روشنی کے ساتھ چلتے ہیں, اپنی مرضی سے بات نہیں کرتے, اپنے تئیں کوئی بات نہیں کرتے. اگر دوسری عقیب کی روایت نہ ہوتی تو گری کیسے گری, کیا احتمال ہے؟ اب خود تو کوئی پھینکتا نہیں ہے نہیں, گر گئی لفظ یہ ہے, یہ احتمال ہوتا ہے کہ ہاتھ میں ذرا دیکھ رہے تھے اور ہلا رہے تھے تو ہاتھ پھسل کے گر گئی. لیکن سر عقیب جب روایت آئی تو انہوں نے کہا کہ دیتے ہوئے, اگر یہ تفصیل بھی نہیں ہے موقیب سے کیسے گری ہے کہ کنویں میں بیٹھے, موقیب سے بھی اسے کنویں میں ہی گری ہے, اب موقیب نے سید عثمان سے جا کے لی گھر سے پھر جا کے آپ کو گرا دی ہے, یہ تو نہیں ہے. یہی احتمال ہے کہ کنویں میں بیٹھے ہوئے تھے دونوں اور اسٹمپ کی ضرورت پڑ گئی, وہ ہاتھ سے اتارتے ہوئے دیتے ہوئے ہاتھ سے گر گئی. ممکن ہے کہ نہیں؟ ممکن ہے. تفصیل اگر درس میں ان شاء اللہ بیان کریں گے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک.